نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد یہ زمین جیسے ہے آسمان میں میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ زمین جیسے ہے آسمان میں جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گلستان میں وہ شب و روز ہے گلستان میں جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں دیکھ کر میرے اشک ندامت دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جام دیکھ کر میرے ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جام ابر رحمت کی بارش ہے جام آپ کا سنگ در اور میرا سر آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں حاصل زندگی ہے جہاں آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں میں جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گلستان سارے عالم کی لذت سے مٹ کر سارے عالم کی لذت سے مٹ کر آ گئی ہے تیرے آستاں میں آ گئی ہے تیرے آستاں میں سارے عالم کی لذت سے مٹ کر لذت ذکر حق اللہ لذت ذکر حق اللہ اور کیا لطف آؤ ہوا اور کیا لذت ذکر حق اللہ اور کیا لطف آؤ ہوا کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، یہ زمین جیسے ہے آسمان، یہ زمین جیسے ہے آسمان، کیا کہوں قرب سجدہ کا، برق گرنا مگر رخ بدل کر، برق گرنا مگر رخ بدل کر، آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں، آہ سنتا ہوں میں آشیاں خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، عالم غیب کا یہ کرم ہے، عالم غیب کا یہ کرم، چشم بینا دیا قلب و جان، چشم بینا دیا قلب و جان، در سے تسلیم و خون تمنا، در سے تسلیم و خون اے نگار عشق کی داستان، اے نگار عشق کی داستان، لذت قرب بے انتہا لذتِ قربِ بے کو، کس طرح لائے اختر میں، کس طرح لائے اختر میں، لذتِ قربِ بے جس سے آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں۔
ایک تو یہ اعلان ہے کہ کل سے انشاءاللہ تعالی مجلس ہماری، ابھی کئے بجے شروع ہوتی ہے؟ پونے نو، پونے دس، تو ساڑھے نو ہے نا، کل سے یہ مجلس انشاءاللہ تعالی ساڑھے نو بجے شروع ہو جائے کرے گی، اس اعتبار سے 9:25 پر کانفرنس والے ٹیلی فون کر لیا کریں، برائے کرم آگے پیچھے نہ کریں، ٹائم سے فون کریں تاکہ سب کو دین کی بات زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے، خصوصاً جن لوگوں پہ ذمہ داری ہے وہ وقت پہ فون کر لیا کریں، تاکہ کانفرنس ملانے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس میں کہیں دین کی بات نکل نہ جائے۔ جہاں پر اس وقت 9:55 ہوئے ہیں، اس اعتبار سے اپنی گھڑی کو درست کر لیں، اور باقی بات تو بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن پھیل جاتی ہے، کیونکہ مضامین تو اللہ کی نعمت ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ سے، تو یہی سمجھتے ہیں کہ مضامین اللہ کی طرف سے آتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے جب وہ چاہتے ہیں بادل برستا ہے، جب وہ نہیں چاہتے بادل گزر جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے معاملہ. تو باقی جو کوتاہی ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے ہوتی ہے، اور جو رحمت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جو مفید بات اللہ تعالیٰ کہلوا دیں اور اس کو پر اثر بھی بنا دیں، نفع بھی دے دیں، تو یہ سب ان کی عطا ہوتی ہے. بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ بات تو مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ اس دنیا کی دھوکے کا ذکر فرماتے ہیں، اور جگہ جگہ فرماتے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا بالآخرہ، ہے نا، ارضیتم بالحیات الدنیا وبالآخرہ وما متاع الدنیا وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، ہے نا، فی الآخرت الا قلیل. فرماتے ہیں کہ کیا تم دنیا ہی اس دنیا سے راضی ہو گئے ہو، دنیا ہی کی زندگی پہ تم مطمئن اور خوش ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں، تو بالکل ہی معمولی چیز ہے، بہت ہی معمولی، کوئی تناسب نہیں ہے اس کا. تو غور کرنے والی بات ہے. اگر افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں اپنے دین سے بہت زیادہ دوری اور بہت زیادہ جہالت ہے، اور اس پہ ترا یہ کہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، غیر قوموں سے ہم دبے ہوئے ہیں، مرعوب ہیں، ان سے متاثر ہیں. تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے تو بھائی اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو تم قرآن پاک کھول کے بیٹھ جایا کرو. اس میں نصیحت کی باتیں کسی بزرگ کے، صحیح بزرگ، صحیح اللہ والے عالم بزرگ کا ترجمہ، ہمارا یہ آسان ترجمہ قرآن ہے، اور جو آسان چاہے وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے، اتنا بہترین ہے، مختصر سا ہے، روزانہ چند آیتیں ہیں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، 2-3 صفحے کی پڑھ لو، جس سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں یا جس کا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہو اور آخرت کی فکر نہ ہو، آخرت کے کاموں میں جی نہ لگتا ہو، نماز پڑھنے میں جی نہ لگتا ہو، اللہ اللہ کرنے میں جی نہ لگتا ہو، گناہ چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہو، تو کم سے کم اتنا تو کر لے. کیونکہ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور یہ بھی الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے اور اپنے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا کہ اچھے اعمال زیادہ ہوئے تو جنت، اور اگر خدا نہ خواستہ برے اعمال زیادہ ہوئے تو دوزخ میں جانا پڑے گا، سزا بھوگ اپنے کے لیے. ایک لمحہ کی یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو آخرت کی وہ آگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 70 گنا زیادہ حرارت والی ہے، اور اس درجہ حرارت ہے اس میں، اس درجہ گرمی ہے کہ پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. تو یہ کیا نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلام پاک کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ یہ نصیحت پکڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے. اور سارے کے سارا قرآن پاک سراسر محبت ہی محبت ہے، مگر یہ شیطان مردود جو ہے اس نے ہمیں گناہوں کی طرف دھکیل کے اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا کر اپنے اللہ سے ہمیں دور کر رکھا ہے، اور نہ صرف رنگینیوں میں پھنسا دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مایوس بھی کر دیا ہے. دونوں راستے تباہی کے ہیں، ایک تو رنگینیوں میں پھنس جانا، دوسرے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جانا. رنگینی میں پھنسنا بھی تباہی کا راستہ ہے اور مایوس ہو جانا بھی تباہی کا راستہ ہے. اس لیے کہ جو آدمی مایوس ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگے گا ہی نہیں، وہ سمجھے گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت بہت چھوٹی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ بعض لوگ تواضع بہت کرتے ہیں، جی ہم ایسے ہم ایسے، اور یوں بھی تواضع کرتے ہیں کہ ہمارے تو ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کیسے کریں گے، نعوذ باللہ من ذلک. فرمایا کہ صورتاً تو تواضع ہے، یعنی اپنے آپ کو بظاہر ہی بہت گناہگار سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بڑا متکبر ہے کہ اپنے گناہوں کو بڑا اور اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ شیطان نے ایک راستہ یوں نکالا کہ دنیا کے چکر میں ہمیں پھنسا دیا، رنگینیوں میں پھنسا دیا، اور رنگینیاں دنیا کی جو ہیں وہ ساری کی ساری حرام نہیں ہیں. وہ رنگینیاں، وہ بدماشیاں جو بے حیائیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، برے کام ہیں، اللہ تعالیٰ وہ منع فرمائے ہیں. حلال نعمتیں تو اللہ نے پیدا ہی کی ہیں استعمال کے لیے، حلال نعمتیں ہم استعمال کریں، لیکن حرام ایک بھی کام نہ کریں. جو باتیں اللہ نے منع فرمائی ہیں ان باتوں سے ہم رک جائیں. تو ایک طرف یہ شیطان نے یہ مصیبت ڈالی کہ دنیا کی رنگینیوں میں ہمیں پھنسا دیا، اور دوسرا یہ حربہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس بھی کر دیا کہ تم کیسے بخشے جاؤ گے، تم تو بہت گناہگار ہو. جو تھوڑے بہت توبہ کی توفیق ہو بھی جاتی ہے ان کو بھی مایوس کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے تمہیں بہت دفعہ دیکھا ہے، تم وہی گناہ بار بار کرتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو پھر وہی گناہ کر ڈالتے ہو، کیا فائدہ تمہاری توبہ کا، تمہیں شرم نہیں آتی. وہ یہ شرم دلاتا ہے، آر دلاتا ہے. گناہ کرنے کے لیے تو شرم نہیں دلاتا کہ تم کیسے، کیونکہ وہ تو ظالم آیا ہی دنیا میں مردود ہو کے اسی لیے کہ ہم کو اللہ سے دور کر دے، گناہوں میں پھنسا دے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا دے، تو وہ تو آیا اسی لیے ہے. تو یہاں وہ کیسے شرم دلائے گا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، بے حیائی کے کام کر رہے ہو. یہاں تو شرم آتی نہیں، اور شرم آ رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے میں شرم دلا دیتا ہے. اسی پہ کسی شاعر نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کس منہ سے جاؤ گے، وہاں اتنے گناہگار ہو، شرابی ہو، یہ ہو، وہ ہو، تو کیسے تم جاؤ گے، تمہیں شرم آنی چاہیے. اور مگر اللہ والوں کو دیکھو، انہوں نے اس شعر کی ترمیم کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر امید دلا دی. کہتے ہیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. تو وہی دونوں راستے تباہی کے ہیں. اور بات دراصل یہ ہے کہ جو انسان گناہوں میں اصرار کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا، نادم نہیں ہوتا، گناہوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا. ارادہ تو وہ ہے جو انجام تک پہنچ جائے. بعض لوگ جذبات میں تو ہوتے ہیں، وہ جذبہ ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جذبات ہی پہ اپنے نہ مجذوب شاد رہے، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو. جس پر عمل مرتب نہ ہو وہ جذبات بیکار ہیں، وہ محض جذبہ ہے، وہ ارادہ نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے دل سے. جذبات سے کام نہیں چلتا، عمل سے کام چلتا ہے. تو اپنے نفس کو پابند بنانا ہے، اپنے نفس کو پابند کرنا ہے، جانور نہیں بننا ہے، اور غیروں کی طرح، کافروں کی طرح جو ہے آزاد اور سانڈ نہیں پھرنا ہے. کیونکہ کافر ہی جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں، کیونکہ وہی اس عقیدے کے قائل ہے کہ انسان کیسے دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، جب اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ختم ہو جائے گی، جسم فنا ہو جائے گا، اللہ اس کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ للہ، اگر ہمیں کہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم اتنا کام تو ہم مسلمان کر لیں کہ قرآن پاک تو اٹھا کے دیکھیں، ذرا کسی بزرگ کا ترجمہ والا قرآن لے لیں اور دو تین صفحے اس کے پڑھ لیا کریں. اپنے آپ کو جہنم میں مت دھکیلیں، اور خدا کے لیے ہم اپنی آنکھیں کھولیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہمیں پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا بعد میں زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا؟ بتائیے، جو اللہ نے پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لائے، ہم تھے ہی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی وجود نہیں تھا ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود بنایا، تو یہ زیادہ مشکل کام ہے یا دوبارہ زندہ زیادہ کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟ تو ہم قرآن پاک کو پڑھے تو صحیح، لیکن ہم تو اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں، چلے غیروں کی نقالی میں. بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، ہر بیان میں بڑے دکھ سے یہ کہتا ہوں، اور مسلمانوں کی اس جہالت پر مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے. اور کون انسان عقل مند اور ذی ہوش اور با حیا ایسا ہوگا جس کو تکلیف نہ ہوتی ہو؟ دیکھ رہے ہیں کہ غیروں کی نقالی میں ٹانگیں ننگی کر رہے ہیں، کیا مرد کیا عورتیں، پہلے عورتوں نے برقعے کو چھوڑا، نقاب اتاری، اس کے بعد جو ہے وہ سر سے وہ اترنے لگا، پھر برقع اتر گیا، چادر آ گئی، اب چادر بھی اتر گئی، پھر کپڑے چھوٹے ہونے شروع ہو گئے، پھر کپڑے تنگ اور چست ہونے شروع ہو گئے، پھر ننگے بھی ہونے شروع ہو گئے۔ اب یہ مردوں کا حال ہے کہ وہ نیکے پہنے پھر رہے ہیں، ذرا سا موسم تبدیل ہوا تو گھٹنے کھلے ہوئے ہیں اور شرمگاہیں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ ان کو بیچاروں کو بتانے والا کوئی نہیں۔ یہ احساس کمتری بھی ہے، کیونکہ غیر قوموں سے اتنا مرعوب ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کے جیسی شکل بنانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہو گئے، ہم کچھ قیمتی ہو گئے۔ خدا کی قسم ہم مٹی سے بھی بدتر ہو گئے، جانور سور کتے سے بھی ہم بدتر ہو گئے اگر ہم غیروں کی نقالی کر کے اپنے کو کچھ سمجھنے لگے۔ ان کے جیسے کپڑے پہن لیے، ان کے جیسی ٹی شرٹیں پہن لی، ان کے جیسے چھوٹی 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 ٹی شرٹیں پہن لی، اور نماز کو بھی جا رہے ہیں تو سجدے میں گئے تو پوری شرمگاہ کھل رہی ہے، ان کی سطر کھل رہی ہے، اور ننگی ٹانگیں لیے پھر رہے ہیں، گھٹنے سے بھی اوپر نیکر چڑھائے ہوئے ہیں۔ بڑے میاں بھی اسی ہے، بڈی گھوڑی لال لگام بنے ہوئے ہیں، بڑے میاں بھی جا رہے ہیں تو چڈی پہنے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج کل عجیب معاملہ ہے، ہر کام غیروں کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے، کوئی تقریب ایسی نہیں چھوڑی پیدائش سے لے کر۔ آج بھی ہمیں ایک فون آیا، میں کسی حقارت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کسی برائی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن ماشاء اللہ الحمدللہ انہوں نے بات پہ عمل بھی کیا۔ ایک فون آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بچہ پیدا ہوا ہے، بہت ہی قریبی رشتہ ہے، بہت قریب گھر ہے، تو چھٹی ہے وہاں پہ چھٹی۔ اب مجھے تو معلوم بھی نہیں چھٹی کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، شروع سے پیدائش سے ہی جو ہے رسموں کو، ہندوانہ رسم، بچے کو مسلمان، یعنی کوئی بزرگ کے پاس لے جاؤ، اس سے تہنیک کراؤ، شروع سے یہ طریقہ ہوتا ہے۔ عقیقے کے اندر اسلامی روایت ہو، اسلامی طور طریقے ہوں، پیدائش میں تو یعنی اس کی بنیاد ہی میں ہندوانہ جو ہے روایتیں ڈال دی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ماں باپ جو ہے کس قسم کے ماں باپ ہیں کہ اس قدر دوری ہے اسلام سے، کیا کہوں میں کہ کس قدر دوری ہے اسلام سے، کس قدر جہالت ہے، اور کتنے ہم لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہے یہ مسلمان قوم، کہ یہ غیروں کو دیکھ کر ان کی نقالی تو بڑا فخر سمجھتے ہیں، اور ان رسومات میں جو زیادہ ترقی کرتا ہے، زیادہ رسومات کرتا ہے، وہ بڑا سمجھدار عالم آدمی معلوم ہوتا ہے، بڑا رکھ رکھا والا ہے صاحب، بڑا سمجھدار ہے، بڑی ان کو عقل ہے۔ بھائی پہلے زمانے میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ ہوتی تھی ساری چیزیں، چھٹی اور فلانی اور دماغی اور چلا نہلانا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، تو بھول بھی گئے۔ تو ابھی بھی وہ حیرت ہوتی ہے کہ رسمیں جہالت کی ابھی بھی چل رہی ہیں، تو یہ چیزیں ساری نائی جو یہ جام ہوتے ہیں یہ بتاتے تھے پرانے زمانے، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ اتنی سینیاں جائیں گی اور ختنہ ہوگی، جیسے ہی وہ ختنہ کے لیے بلیڈ چلائے گا اسی وقت جو ہے وہ نائی جو ہے وہ قربانی ہوگی، یا اس نائی جو ہے جیسے ہی سر مونڈنے کے لیے اس طرح جیسے ہی چلائے گا اسی وقت ذبح ہوگا بکرا اغیشے کا۔ یہ سب کتنی جہالت کی باتیں ہیں، دین کتنا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب ختنہ کی بھی دعوتیں ہونے لگ گئی ہیں، بتائیے، اب معلوم نہیں کس چیز کی دعوت کرتے ہیں، کیا پکاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی یہ سب کے سب سب جو ہے یہ ہندوؤں سے لی ہوئی رسمیں ہیں، اور چادریں چڑھانا، قبروں کے اوپر پھول برسانا، اور اس میں کیڑے ڈالنا، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کیا کرنا، خرافات اللہ والا، دفن تک سنت کے مطابق کرنا نہیں جانتے، یعنی کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہم غلام، غیروں کے غلام بنے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں بنے تو اللہ کے غلام نہیں بنے، ایک جن کے اصل ہم ہیں غلام، ان کے غلام نہیں بنے۔ تو یہ ہمارے اندر بہت زبردست احساس کمتری ہے، جس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، انفیریورٹی کمپلیکس، انفیریورٹی کمپلیکس، کہ ہم انفیریئر ہیں۔ یہ احساس کمتری مسلمانوں کے اندر، اور جہالت، دین سے دور ہیں، اس لیے پتہ بھی نہیں کہ دین کا کیا راستہ ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے ہم سے فون کیا، ہم نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نص سے ثابت ہے کہ گناہ کے کام میں، نیک کام میں تو تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، اور برے کام کے ساتھ تعاون مت کرو، اللہ نے منع فرما دیا۔ تو آپ ہرگز نہ جائیں اس میں، چھٹی ہو یا ساٹھویں ہو یا سوویں ہو، کچھ بھی ہو اس میں مت جائیں. الحمدللہ رک گئے اور بہت خوش ہیں، ہمیں میسج بھی کیا انہوں نے کہ ہم بہت خوش ہیں، اور کوئی ان کو پریشانی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ پریشانی بھی دور کر دی، اللہ کا شکر ہے. تو بھائی اللہ کے راستے میں تم چلو تو صحیح، اور معلوم تو کرو، ہم تو کیبلوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائلوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو اور جو لوگ آئے ان کی دیکھا دیکھی بس، وہ اچھا لگا، ویسا لباس اچھا لگا، ہم بھی ویسا لباس پہنیں گے، اور ویسی گفتگو اچھی لگے گی، انگریزی میں ٹٹر کرنا سیکھ لیا انہوں نے تو ہم بھی بھائی انگریزی میں ٹٹر کریں گے مینڈک کی طرح، اور ٹیڑھا ٹیڑھا منہ بنا کے ہم بولیں گے تاکہ ہم ذرا باہر کے معلوم ہوں کہ ہم بھی جانتے، ہم بھی کچھ ہیں، اور اپنی طرز گفتگو میں بھی انہی کے جیسا طرز گفتگو اختیار کرنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں، انہی کی جیسی تقریبات کو ہم، بھائی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انگریزی سیکھنے کو تو منع نہیں کرتے، ایک زبان ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کی کوئی حقارت نہیں ہے، چاہے بنگلہ ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو، فارسی ہو، فرینچ ہو، رشین ہو، چینی زبان ہو، آپ جو دل چاہے زبان سیکھیں، لیکن ہم تو انگریزیت کو منع کر رہے ہیں، ہم چینیت کو منع کر رہے ہیں، ہم روسیت کو منع کر رہے ہیں، ہم امریکیت کو منع کر رہے ہیں، یہ چیزیں تم اپنے اندر ان کے طور طریقے مت لاؤ. تو انگریزی سیکھنے کا انجام پھر ہوتا تو یہی ہے کہ انگریزی سے متاثر ہو جاتے ہیں، انگریزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ غالب ہماری صحبت، غالب ہماری محنت غیروں پہ ہو رہی ہے، اور نیک صحبتوں پہ ہمارا جانا ہی نہیں ہوتا، ہمت ہی نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں ہیں، اور نہ سیکھتے ہیں، نہ کوئی دین کی بات سنتے ہیں شوق و ذوق سے، بس سن لیا اس کان سے ادھر اس کان سے اڑا دیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے دین کی کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین نے کتنا آسان راستہ بتایا. اب یہ قریبی عزیز کے یہاں نکاح اور رخصتی کا معاملہ تھا، تو ان کے یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ ان کے گھر والے بہت اصرار کر رہے تھے، معلوم نہیں کتنے مہمانوں کو رخصتی کے لیے بلا لیا، اور گھر تھا چھوٹا سا. تو شکر ہے کہ ان کے بیٹے نے مجھے فون کیا کہ آنے کو کہا، میں نے کہا بھائی رخصتی میں تو کوئی فائدہ نہیں جانے کا، ایسا کوئی نہیں ہے رخصتی میں، اجتماع لڑکیوں کے لیے تو بہت آسانی رکھی ہے اللہ نے، نہ کوئی دعوت ہے نہ کچھ ہے، دو چار آدمی آ جائیں اور بچی کو لے جائیں، ہمارا وہاں کیا کام. پھر ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے گھر والے تو 100 سے زیادہ آدمی بلا چکے ہیں، اتنا چھوٹا سا گھر ہے، اور بےچارے کام بھی وہ جو کرتے ہیں اس سے ان کی کوئی آمدنی بھی ایسی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ان کا محض گزارا ہو جاتا ہے، اور اتنا یعنی ان کو اتنا بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ اپنی بچی کو کوئی معقول جہیز دے دیتے. تو بہرحال جو لڑکے والے تھے وہ بھی اچھے لوگ تھے، اور رسم رسومات سے سب نے دونوں نے آپس میں منع کر دیا کہ بھائی ہم رسم رسومات نہیں کریں گے، اور جہیز وغیرہ کے وہ لالچی نہیں تھے الحمدللہ، تو اس طرح رشتہ تو ہو گیا. لیکن ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو تمہیں جو تم 100 آدمی بلاؤ گے تو ایک آدمی پہ مرے سے مرا چائے پانی بھی کرو گے تو 100 روپے ایک آدمی کے اوپر خرچ کر دو گے، چلو 80 روپے خرچ کر دو گے، چلو 70 روپے خرچ کر دو گے، تو 70 روپے سے 100 آدمی بلاؤ تو کتنے ہو گئے، 100 آدمی بلاؤ تو 7000 روپے ہے نا، 100 آدمی بلاؤ، اور یہ تو میں بہت کم بتا رہا ہوں. تو ہم نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم اس پیسوں کا ان کو دے دو کوئی چیز لے. اچھا خالی کھلائیں گے تو نہیں نا، ٹینٹ بھی لگے گا اور چیزیں بھی آئیں گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، تو 20-25 ہزار روپے تو یعنی معمولی سے کام کے اندر دعوت میں خرچ ہو جاتے ہیں انسان کے. تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی بجائے اس کے تم ایسا کرو کہ اتنے پیسے جو ہے تم اپنی بچی کو دے دو، جو تم نے زیور دیا ہے اس کو چاندی کا، اب چاندی کا زیور آج کل ایسا ہے کہ بھائی اگر اس کو دوبارہ بیچنے جاؤ تو 4 پیسے بھی مشکل سے ملتے ہیں، بکتا نہیں ہے. تو بھائی تم اس کو وہ پیسے جتنے میں چاندی اچھا ملے گا 1000 روپے کا، اور بیچنے جاؤ تو اس کے 4 پیسے نہیں ملتے تو بکتا نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ پیسے بچا کر تم اس زیور کے پیسے ملا کے کچھ سونے کی ہلکی سی چیز دے دو ان کو، اور اگر سونا نہیں دینا چاہتے تم اس کو کوئی پلنگ، کوئی الماری، کوئی اس کے کام کی چیز دے دو تو اس کے کام بھی آئے گی، نہیں تو کچھ نہیں تو نقد ہی دے دو اس کو، تو وہ تو کچھ فائدے کی چیز ہے، یہ تو تم کھلا پلا کے دوسروں کو کھلا پلا کے وہ تو ہو جائیں گے رخصت، اور تمہاری بیٹی کے پاس جہیز بھی نہیں ہے بیچاری کے پاس، کچھ پلنگ تک نہیں دیا اس کو. تو الحمدللہ بات ان کے سمجھ میں لگتا ہے آ گئی. تو معلوم ہوا تھا ہمیں کہ بہت کم لوگوں کو انہوں نے پھر بلایا، سب کو منع کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے دین تو ہمارا بھائی بہت آسان ہے، شادی کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے لڑکی سے بات ہو گئی، لڑکے والوں نے پیغام دے دیا، چاہے لڑکی والے جا کے پیغام دے دیں اور بات ہو گئی پکی، اور چلو بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جا کے منہ میٹھا کر لیا، چلو بھائی بات پکی ہو گئی، اس کے بعد رہ کیا گیا؟ مسجد میں نکاح کر لو، کوئی خرچہ نہیں ہوتا، تھوڑے بہت پیسے قاضی صاحب لے لیں گے چلو رجسٹر کرنے کے لیے، اس کے بعد کوئی معمولی سے جو اپنی حیثیت ہو اس کے مطابق اس کو فرنیچر یا کوئی چیز دے سکتے ہو دے دو، اور نہیں تو لڑکے والے ایسے ہوں کہ وہ مطالبہ نہ کریں تو بھائی ٹھیک ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی لڑکی دے دی اپنے جگر کا گوشہ دے دیا باب نے، اور یہاں کیا کر رہے ہیں کہ مطالبے کرتے ہیں، بلکہ پہلے بولیاں لگاتے ہیں، پہلے بتاؤ پیسے کیا مال دو گے، کیا جہیز دو گے، کتنے لاکھ کا سونا دو گے، کیا چیز دو، گھر دو گے نہیں دو گے، ورنہ شادی نہیں ہوتی، رشتیاں بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، لیکن ہم کو رحم نہیں آتا ان کے اوپر۔ تو فرمایا کہ باپ نے تو اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا اور تم لالچی کتے بنے ہوئے ہو دنیا کے کہ ہمیں کیا دو گے، باپ نے تو جگر نکال کے دے دیا تمہیں اور کیا دے گا تمہیں، ایسے لالچی ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ لالچی نہیں ہے لیکن رسومات، رسومات نے مار ڈالا ہے۔ یہ تو میں ایک بہت معمولی سی بات بتا رہا ہوں، ورنہ تو بیس بیس پچیس پچیس لاکھ روپے ایک ایک ولیمے میں ایک رخصتی میں لوگ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، پٹاخوں میں اور نمائش میں اور لائٹیں لگانے میں اور اس میں ہو ہا کرنے کے اندر گانے بجانے میں، یہ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں جیسی جس کی یعنی شیطانی وہ ایک وہ ہے جس کی استطاعت ہوئی اس نے خرچ کر دیا۔ بہرحال یہ سب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے یہ ہمارے یہاں یہ ہم مسلمانوں کے اندر احساس کمتری ہے، اور غیر قوموں سے ہم مرغوب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ دین سے اپنے ہم دور ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں، دین سیکھیں غیروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ مصیبت عذاب بن کر آیا ہے، یہ کیبل اور یہ ٹی وی اور یہ اسمارٹ فون، یہ بچے کے ہاتھ میں ہے۔ میں منع کر رہا ہوں بار بار، جتنے اللہ والے ہیں سب منع کر رہے ہیں کہ یہ فتنے کی چیز ہے۔ دیکھو بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، تو اس زندگی کو اللہ پر فدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، مقصد خالی یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہ تم ان کی رنگینیوں میں پھنس جاؤ اور پھنس کر اپنی آخرت کی نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دو، تو یہ تمہاری بیوقوفی ہے، جہالت ہے، جو بھی کہو اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے برے کاموں سے منع فرمایا ہے، کوئی اچھے کام سے منع نہیں بلکہ اس کی ترغیب دی ہے، تو برے کاموں کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم برے کو برا بھی تو سمجھیں، برے کو برا ہی نہیں سمجھتے، تصویر کشی کو برا نہیں سمجھتے، ویڈیو فلمیں بن رہی ہیں نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنائی لڑکوں نے لڑکا لڑکیوں میں جا رہا ہے، عورتوں میں جا رہا ہے عورتیاں، یہ سب فحاشی ہے، یہ بدماشی ہے نفس کی۔ ہاں سمجھے یہ بڑی عورتیں ہیں، یہ تو بڑی شریف عورتیں ہیں، خاندان کی عورتیں ہیں، یہ سب بدماشیاں ہیں نفس کی، یہ سب بے حیا عورتیں ہیں جو دولہ کو اندر بلاتی ہیں، بے حیا ہیں یہ، پکی بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں یہ۔ اور اسی طرح دلہن جو ہے مردوں کے اندر جاتی ہے یا مرد آتے ہیں اندر عورتوں میں اور وہ لفافے رکھ رہے ہیں اور کس کس بہانے سے وہ منہ دکھائیاں دے رہے ہیں، بتائیے بے غیرت۔ ان ظالموں کو جوتے لگانے چاہیے، ان کمبختوں کے، خالو ہو، پھوپا ہو، کوئی بھی ہو، یہ بدماش ہے جو نامحرم عورتوں کے اندر جاتا ہے، اور یہ تایا ہو، چاچا ہو، کوئی بھی ہو، نامحرم ہے اور عورت اور اس کو دیکھنے جا رہا ہے اس کے ساتھ، یہ بدماش ہے، یہ اس کی نفس کے اندر بدماشی ہے، بے حیا ہے یہ، بے غیرت ہے، نالائق ہے یہ، اس کو جوتے مار کے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے خاندان کے سربراہ ہیں، یہ بڑے میاں، اور اندر ہی اندر نفس حرام مزہ لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جوتے مار کے نکالنا چاہیے، نالائقوں کو، جو بڑے بنے ہوئے ہیں لیکن ہیں بڑے گھٹیا ظرف کے آدمی۔ تو یہ سب چیزیں، مصیبت یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہم مسلمان جو ہیں وہ ان رسومات کے اندر، غیروں کی نقالی کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی جو رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے اپنے مشائخ کی برکت سے دور رکھا۔ اس لیے بھائی مجھے تو، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ کیا کیا رسومات ہوتی ہیں۔ ایک تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، پیدائش جب ہونے والی ہوتی ہے بچے کی، اور پھر رسومات شروع ہو جاتی ہیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑا ہم نے غیروں کی نقالی اور رسومات کی جو ہے وہ نقالی میں۔ اور اس میں جو ہے ہندو بھی آ گئے، ہندوستان سے ہم آئے ہیں، تو اصل یہ المیہ ہے کہ ہندوستان میں مشرق اور مغرب دونوں طرف کے غیر مسلموں کا اجتماع ہو گیا اور اس سے ہم مر گئے، اس میں درمیان میں ہم پس گئے کہ ہندوستان میں ہندو غیر مسلم اور اوپر سے وہاں انگریز کی حکومت آ گئی وہ غیر مسلم، تو مسلمانوں کے اندر خاص طور سے یہاں ایشیا کے مسلمانوں کے اندر ہندوانہ اور انگریزی انگریزانہ کیا کہے اس کو فرنگیانہ ہمارے اندر جو ہے یہ رسومات اور طور طریقے کچھ زیادہ ہی آ گئے، اور زیادہ جو آ گئے اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے، ہم غیروں کو برا کہتے ہیں، جی جنہوں نے یہ کمپیوٹر ایجاد کیا، جنہوں نے یہ موبائل ایجاد کر دیا، نیٹ ایجاد کر دیا، اور انہوں نے جو ہے ننگی فلمیں نکالی، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو برباد کر دیا، ظالموں ہم خود اپنے گریبان میں منہ جا کے، وہ تو گندے ہیں ہی، وہ تو گندے کام کریں گے ہی، ہم کیوں ان کا شکار ہوئے، کیوں ہم نے ان کی نقالی کی، کیوں ہم نے ان کی گندی چیزوں کو دیکھا، کیوں برائیوں کی طرف دیکھا، کیا خدا اور رسول کے احکامات ہم تک نہیں پہنچے، قرآن و حدیث ہم تک نہیں پہنچا، کیوں ہم نے دین کو نہیں سیکھا، کیوں ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو کیوں نہیں دیکھا، کیا نہیں ہے ہمارے دین میں، کون سی ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس نہیں پہنچی، دیکھو کتنی بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف، نسائی شریف، یہ ساری احادیث کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کی ہر ہر ادا کو محفوظ کروایا اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک میں اللہ کے احکامات ہیں اور نبی کے طور طریقے تمام احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیے، اور اس کا عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو عطا فرما دیا، اللہ والے بھی دے دیے جو ان اداؤں پر عمل کرتے ہیں، بلکہ عمل ہی نہیں جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ہمارے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی خادم نے کرتا اتارتے وقت دایاں ہاتھ سے پہلے بایاں ہاتھ سے اتارنا چاہیے، انہوں نے دایاں ہاتھ اتار لیا پہلے اور کرتا اتار لیا، تو حضرت ناراض ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ تم نے خلاف سنت کیوں کرتا اتارا، دوبارہ پہناؤ اور دوبارہ پہنا کر پھر سنت کے مطابق اتارو، یہ تھے جان دینے والے سنتوں پر، کہ دوبارہ کرتا پہنایا گیا اور پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے پہلے اتارا جو سنت ہے، اسی طرح جوتا پہننے کی سنت ہے، اسی طرح کوئی بھی چیز ہم پہنے اس کو پہننے کی سنت یہ ہے کہ جب پہنے تو دایاں پہلے پہنے اور جب اتاریں تو بائیں طرف سے پہلے اتاریں، جوتا ہو، پاجامہ ہو، کرتا ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس قدر ایک ایک سنت کے اوپر جان دیتے ہیں ہمارے بزرگ، تو الحمدللہ آج بھی اس زمانے میں اللہ والے موجود ہیں، ہر زمانے میں تھے اور قیامت تک رہیں گے، قیامت آئے گی جب ہی جب کوئی اللہ والا دنیا میں نہ رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، تو ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، ہم نے سنت کو سیکھا ہی نہیں، جو آسان اور حسین ترین نمونہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، ہم نے حسین ترین نمونے کو چھوڑ دیا اور جانوروں کے نمونے کو اختیار کر لیا، جانور، قرآن کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن پاک میں کہ یہ کافر جو ہیں یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہیں، تو تم ان کے نمونے پر چل کر تمہاری کس قدر یعنی عقل پہ پتھر پڑ گئے کہ ان کے جیسے حلیے بنا کے اور ان کے جیسے طور طریقے بنا کے اور ان کے جیسے گفتگو کے انداز سیکھ کے اور بے پردگی کر کے تم نے جو ہے جانوروں کے طریقے کو اختیار کر لیا، اچھے خاصے مسلمان، اچھا خاصا تمہارا شرف تھا، اللہ کی یہاں عزت دی، تم نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، تم نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، یہاں دنیا کے اندر لاکھ چمک دمک ہو تمہارے اندر، لاکھ تمہارے پاس سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لاکھ تم بہت ہی ترقی کر چکے ہو، لیکن خدا کے یہاں تمہاری قیمت بالکل گھٹی ہوئی ہے، قیمت ہی نہیں ہے تمہاری یہاں، مرنے کے بعد تو آخر فیصلہ ہوگا نا، تو جس نے یہاں رہ کر اللہ اور رسول کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، اللہ اور رسول کو راضی کیا ہوگا، تو وہ آخرت میں مزے سے اور عیش و عشرت میں رہے گا، بس تھوڑی سی بات ہے یہ سمجھ کی، اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اس زندگی کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے والے ہو جائیں، اور رسول اللہ فدا کرنا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں، چاہے دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، چاہے دنیا ہم پر ہنسے، ارے بھائی دیکھو کہ دنیا کے کام کے لیے بھی اگر کوئی انسان ہنستا ہے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اگر ہنسے میاں تم کہاں اسکول جا رہے ہو کالج جا رہے ہو تو کیا ہم کالج جانا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو ہنستا ہے تو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ اب اگر ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں, دین کو چھوڑ دیتے ہیں, ذرا کسی نے ہنسی کی نقاب اتار دی, ذرا کسی نے ہنسی کی پردہ چھوڑ دیا, کیا وہ کہتے کیا ملانی بن رہے ہو؟ ارے یہ تو سوچو کہ مرنے کے بعد ملاؤں کی قدر ہوگی, اللہ والوں کی قدر ہوگی, وہاں اللہ والوں کی پذیرائی ہوگی, اللہ والوں کا استقبال ہوگا, جو دنیا میں رہ کر اللہ پر فدا رہے ان کا استقبال ہوگا, وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا, پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں عزت کے ساتھ اور عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے. بس یہ بات ذرا سی سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا تو سراسر امتحانی امتحان ہے. ہم روزانہ جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ واقعات جو آ رہے ہیں اس سے نصیحت اور عبرت یہی ہوتی ہے کہ کافروں کو بھی جو ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے بھی مجرمین میں سے ہم نے دشمن بنائے ہیں, ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب منظور تھا, ورنہ ان کی مجال تھی کافروں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی ایذا پہنچا سکتے. آپ تو سردار الانبیاء تھے, آپ کے ساتھیوں آپ کے صحابہ کو ایک ذرہ کوئی آنکھ بری آنکھ سے دیکھ نہ سکتا تھا اگر اللہ چاہتے تو, اور اللہ جب چاہتے فرشتوں کی جماعت نازل کر دیتے اور ان کو تہس نہس کر دیتے کافروں کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کیا دنیا چلانے کے لیے اور یہ دکھلانے کے لیے, ورنہ اگر ان کو فوری کے فوری سزا ملتی تو کوئی کافر ہی نہ رہتا, کوئی ستاتا بھی نہیں, ہر کوئی مسلمان ہوتا. تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا, ایمان بالمشاہدہ ہوتا, جو دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان مطلوب نہیں, مقبول نہیں اللہ کے یہاں یہ ایمان, اللہ کے یہاں ایمان بالغیب مقبول ہے, وہی قبول کیا جائے گا جو ایمان بالغیب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہمارا دین کتنا عظیم ہے کہ اس کی خاطر سے ہمارے محبوب ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی ہماری, دیکھو ہمارے دین کی خاطر کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے. آج بھی ہم نے پڑھا ہے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر تکالیف, ہمیں تو کوئی تکلیف کا وہ اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جو تکلیف صحابہ کرام کو پہنچائی گئی, کہ تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا سنگریز عرب کے, ذرا گرمی معلوم ہوگی جو گئے ہوں گے وہاں, وہاں جو ریت تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا تو سوچو کہ کیا حال ہوگا. اور وہ تھے کہ وہ پہاڑ تھے ایمان کا, اور اس حالت میں بھی وہ احد احد پکار رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. اسی طرح بعض صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا, جلتے ہوئے انگارے پہ, لیکن پھر ان کی زبان پہ کیا بات ہے, کتنا قوی ایمان ہے کہ کافر ان پہ ہنس رہے ہیں اور ان کو ستا رہے ہیں لیکن وہ تو احد احد کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اللہ. وہ تو اپنے ذرہ برابر بھی, ایک کافر آیا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی معمولی سی تکلیف, اس نے کہا کہ اگر تم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دو میں تم کو آزاد کر دوں گا. انہوں نے فرمایا کہ ظالم تو قتل کی بات کرتا ہے, ہم اپنی سو جان قربان کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی نہ چبھنے پائے, ہم تو اس پہ اپنی سو گردنیں کٹانے کو تیار ہیں, تو قتل کی بات کرتا ہے نعوذ باللہ. تو یہ تو ان کا ایمان تھا. تو آج تو ہم وہ ایمان کا مطالبہ بھی اللہ ہم سے نہیں کر رہے. میرے مرشد کا عجیب شعر ہے, فرماتے ہیں نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. تم اتنا کام تو کر لو کہ گناہ مت کرو, ہم تمہارا اسی پہ تمہیں جو ہے تمہارا کا بیڑا پار کر دیں گے اور تمہیں جنت عطا کر دیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو مٹا دیا اور دین پر چلا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنی نفس کی خواہشات پر نہیں چلا تو کیا کریں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا قیامت کے دن اور اپنے نفس کی خواہشات پر نہیں چلا. آگے ہاں اِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى, ہم اس کو جنت عطا کریں گے. بس کتنا کام کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے, جو کام گناہ ہے بس گناہ چھوڑ دینے ہیں, باقی حلال نعمتیں جتنی چاہے استعمال کرو جو اللہ نے دی ہیں, کوئی منع نہیں ہے, ہنسو بھی کھاؤ پیو بھی, حلال چیزیں کھاؤ پیو حلال کام کرو اور ہنسو بولو اچھی طرح رہو, جو اللہ نے دی ان نعمتوں کو استعمال کرو, مگر بس ایک کام کرو کہ گناہ مت کرو, خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. تو یہ کام کیا مشکل ہے کہ آپ سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بری چیز کو چھوڑ دیں, اب آپ کہیں صاحب آپ یہ کام نہ کریں, ہم تو کریں گے برے کام, ہم تو خود کریں گے خدا کو ناراض, تو ظالم ہو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا یہ تو سوچو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو کسی کا دل بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے تو خدا کے لیے ہم قرآن پاک کھولیں اور ایک دو صفحے اس کے روزانہ پڑھ لیا کریں کسی بزرگ کے کلام ترجمے میں سے, جیسے میں نے بتایا مولانا تقی عثمانی صاحب ترجمہ آسان ترجمہ قرآن ہے, ایسے ہی ان کے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معارف القرآن ہے, جو زیادہ اردو سمجھتے ہوں زیادہ جانتے ہوں وہ معارف القرآن پڑھ کے دیکھیں کیسے کیسے راز کھلتے ہیں اسلام کے, کیسے کیسے راز کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ عشق و محبت کس کو کہتے ہیں, اور اولیاء اللہ نے کیسی کیسی قربانیاں اللہ کے راستے میں دی ہیں. ارے بھائی ہمیں تو اللہ کی عظمت ہی نہیں ہے, ورنہ جب عظمت ہوتی ہے تو گناہ نہیں ہو سکتا, جب غفلت ہوتی ہے تبھی گناہ ہوتا ہے. اللہ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں, اللہ کی عظمت سے ہم دور ہو جاتے ہیں تبھی ہم گناہ کرتے ہیں. تو للہ ہم اپنی حالت کو سنبھالیں, اور یہ ہمارے جو حالت اس وقت مسلمانوں کی ہو گئی ہے اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہم غیروں کی نقالی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں. انہی کے جیسا چہرہ بنانا ہے, یعنی اپنے گالوں کو بھی چھیلنا, اپنے چہرے کو مونڈنا, داڑھی کو مونڈنا, داڑھی کو مونڈنا اچھا سمجھتے ہیں. حالانکہ کتنا برا فعل ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیرونی سفیر حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا. سوچو کہ ہم کس حالت کے اندر, اس حالت میں اگر قیامت میں اٹھائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی امید پر ہم جو ہے جی رہے ہیں اور مرنے کے بعد انہی سے ہمیں امید ہے کہ شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی, تو اگر انہوں نے قیامت کے دن ہماری شکل دیکھ کے جن شکلوں پہ داڑھی نہ ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی ان شکلوں کو دیکھا تو آپ ناراض ہو جائیں اگر منہ پھیر لیں گے تو پھر ہماری شفاعت کرنے والا کون ہوگا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ تم کو ایسی شکل بنانے میں شرم نہیں آئی, میری شکل میں تمہیں کیا خرابی نظر آئی تھی جو میرے جیسی شکل نہ بنائی, تمام انبیاء کے داڑھی تھی, تمام صحابہ اولیاء کے داڑھی تھی, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. تو ہم سوچے تو صحیح کچھ تو کہ بھائی مرنا ہے, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کا دل پھنسا ہوا ہو دنیا کے اندر وہ اس کو چاہیے کہ کچھ اور کچھ نہ کر سکے تو ترجمہ قرآن پاک کا پڑھ لیا کرے بھائی, اور نیک صحبتوں کا اہتمام کریں, اور دوسرے یہ کہ اپنی موت کو یاد کیا کریں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا, کہ موت سب سے بہترین واعظ ہے, اور فرمایا اکثروا حازم اللذات یعنی الموت, کہ کثرت سے موت کو یاد کرو جو کہ لذتوں کو توڑنے والی ہے. ہم نے بس دنیا کے وہی جو ابھی میں نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ رضیتم بالحیات الدنیا, کہ ہم دنیا کی چمک دمک اور اس کی عیش و عشرت اور راحت سے ہم جو ہے بس مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. دوبارہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس زبانی تو ہے لیکن دل میں وہ بات نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھائے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو بھائی یہ بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں, اور یہ غیروں کی نقالی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, عقل اختیار کریں, عقل سے سوچیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول عجیب فرمایا کہ طبیعت پر عقل کو غالب کرو. طبیعت چاہ رہی ہے کہ ہم ایسا ویسا لباس پہن لیں, ننگی ٹانگیں کھول لیں, بے پردہ چھوڑ دیں اور ادھر ہلے گلے میں چلے جائیں, ادھر ہاؤ ہو میں چلے جائیں, ادھر اختلاط ہے, بڑا مزہ آئے گا گانے بجانے, لڑکے لڑکیاں مکس ہو کے گا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور جانورانہ کام کر رہے ہیں, تصویر کشی ہو رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہے, گانے بج رہے ہیں, تو ہم چلے جائیں تو تقاضے آ رہے ہیں. تو لیکن جو ہے کیا کہہ رہا تھا, تو ہاں دنیا کی اس چمک دمک سے جو ہے ہم راضی ہو جائیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دل میں تقاضے آ رہے ہیں ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. اپنے نفس کو ہم پابند بنائیں کہ نہیں بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے, مسلمانوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا ہے, اس میں مزہ تو ہے لیکن ہماری آخرت کی اس میں تباہی ہے, ایمان کی ہلاکت ہے ہماری, ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم جو ہے اپنے نبی کا طریقہ ہر کام میں دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا. تو غیروں کی نقالی پہ بات ہو رہی ہے کہ غیروں کی نقالی نہ کریں، اور یہ اس میں بڑا ذریعہ یہ نیٹ کا اور کیبل کا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ بس ہمارے نوجوان کیا، بڑے کیا، چھوٹے کیا، ہر ایک کے اندر جو ہے وہ انہی کے طرز عمل ہے. لباس اور حیثیت اور وضاقتہ بنائیں گے انگریزوں جیسی، اور تقریبات ہماری ہندوؤں جیسی ہیں، اور جو اور زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ انگریزوں کی یہ بھی منانا شروع کر دیا. اب یہ تو ہر قوم نے منانا شروع کر دیا ہے، برتھ ڈے اور ویلنٹائن ڈے، اور اس کی حقیقت بھی نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ان دنوں کی حقیقت مسلمانوں کی شکست کے دنوں سے اور مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی حقیقت ہے ان خوشیوں کی جو غیر کی کافر قومیں منا رہی ہیں. یہ ان مواقع میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچی یا کوئی خاص واقعہ ایسا ہوا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، ان مواقع کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. اور یہ اندھوں کی طرح جو ہے وہ تکلیف کر رہے ہیں، فادر ڈے منا رہے ہیں، مدر ڈے منا رہے ہیں. فادر اور مدر کی خدمت کی تو توفیق ہے نہیں، ان کو جو ہے سال بھر میں ایک کے ایک منگا کے دے دیا. انگریزوں کی طرح انگریز بنے ہوئے چلے جا رہے ہیں، چڈیاں چڑھائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، بالکل جانور بنے ہوئے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، حقارت سے نہیں کہہ رہا، لیکن واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑے میاں ہمارے گلی میں رہتے ہیں ان کو میں نے سمجھایا بھی، لیکن پھر دیکھا وہی نیکر پہنے ہوئے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ دو دفعہ مجھے شبہ ہوا کہ یہ ہماری گلی کا بھنگی ہے. مجھے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اس وقت بھی مجھے یہی شبہ ہوا کہ یہ شاید بھنگی ہے ہماری گلی کا. اس قدر یعنی دیکھتے بھی نہیں ہیں، عقل خراب ہو گئی ہے، عقل میں پتھر پڑ گئے ہمارے. اور اسی طرح ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ان ذرائع سے خراب ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ ہر جگہ یہی ہے بے پردگی، ہر جگہ وہی کپڑے، وہ اسی قسم کے لباس، اسی قسم کی تقریبات. تو آدمی مرعوب تو ہو جاتا ہے، متاثر تو ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اسباب گناہ سے دور رہنا. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانچ کام کرنے سے انسان ولی اللہ ہو جائے گا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی کو بہت تھوڑا سمجھو، اس کی حقیقت ہے ہی بہت تھوڑی. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمارے بنانے والے، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمیں روزی دینے والے، ہمیں صحت دینے والے، ہمیں عزت دینے والے نے قرآن پاک میں کتنی جگہ یہ اعلان فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، شیطان کے چکر میں مت آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تم اس تھوڑی سی زندگی کو ہم پر فدا کر دو، اور اس تھوڑی سی زندگی کے بدلے میں ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت والی با عزت زندگی سے ہم تمہیں سرفراز کریں گے. وہاں تمہیں بڑے بڑے محلات میں شاہانہ طریقے سے رکھیں گے، اور وہاں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جو تم چاہو گے وہ کر سکو گے. تو یہ اللہ کے وعدے پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے. تو یہ تھوڑی سی زندگی کو ہم اللہ پر فدا کریں. تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ایک تو گناہ ہرگز مت کرو، گناہ سے بچو، پہلا کام یہ ہے کہ گناہ سے بچو. ہاں اللہ کے ولی بن جاؤ گے پانچ کام کرنے سے، اور جو ولی بن جائے گا پھر اس کی وہاں یہ عیش و عشرت ہوگی. اور ولی بننا فرض ہے ہر شخص پر، ہر انسان پر اللہ کا ولی بننا فرض ہے، جان چھوٹے گی نہیں. فرمایا کہ ایک کام تو یہ کر لو کہ گناہ ہرگز مت کرو، جان دے دو مگر اللہ کو ناراض مت کرو. اور اس کو سہل کرنے کا طریقہ، یہ آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسباب گناہ سے دور رہو. جو سبب ہے گناہ کا تو اس میں اس زمانے میں یہ اسمارٹ فون ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر جوان کے ہاتھ میں چلے جا رہے ہیں، اس میں ساری گندگیاں وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی جوانیاں بھی اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں. بینائی بھی کمزور، ٹانگوں میں لڑکڑی، حافظہ کمزور، ابھی سر میں درد، ابھی ٹانگوں میں درد، ابھی یہ ابھی وہ، اور پھر بھی احساس نہیں ہے کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. تو اسباب گناہ سے دور رہو. اور تیسری چیز ہے کہ سنتوں پر مواظبت کرو، ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، کسی سنت کو یاد رکھو کہ اگر کسی سنت کو معمولی سمجھا تو ایمان کی خیریت نہیں ہے. کسی سنت کو معمولی مت سمجھو. یہ ایک ایک سنت قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کروڑہا کروڑہا سونے چاندی کے ڈھیر بھی تم لگا دو، کروڑہا جواہرات جمع کر دو، قدموں میں ڈال دو اللہ کے، لیکن ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ایک سنت اتنی قیمتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک ادا بہت ہی قیمتی ہے. لیکن یاد رکھو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا، اسی زندگی میں کرنا ہے جو کرنا ہے. تو تین کام ہو گئے کہ ایک تو گناہ مت کرو اور دوسرا اسباب گناہ سے دور رہو، کیونکہ قریب رہو گے تو گناہ شیطان ہے بیک جائے گا انسان، تو ان چیزوں کو دور کر دو اور ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. ایسی صحبت میں بھی نہ بیٹھو جن کے پاس یہ موبائل ہوتے ہیں وہ اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جا بے جا حرام حلال دیکھتے نہیں، ہر طرح کا استعمال وہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی دور رہو. بری صحبت سے دور رہنا بہت ضروری ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے آتا ہے. تو تین کام یہ ہوگا کہ گناہ سے دور رہو، اسباب گناہ سے بچو، اور ہر کام سنت کے مطابق کرو، اور ذکر اللہ پر مداومت کرو. یہ بھی انتہائی ضروری ہے، جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس کو پابندی سے کرو. بہت سے لوگ بیٹھ ہو جاتے ہیں، تعلق کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام پورا ہو گیا اور ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں. ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کے پابند نہیں ہیں، چہرہ بتا دیتا ہے، ذاکر کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ چاہے لاکھ عالم ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو، ذاکر کا چہرہ اور ہوتا ہے. ذاکر کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ ذکر نہیں کر رہا ہے جو غافل ہوتا ہے، اور جو ذاکر کا چہرہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ذکر والا ہے. اس کے چہرے پر ذکر کے انوارات ہوتے ہیں، اور ان انوارات سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے کسی وقت، تو اسی وقت اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کو بے چینی بھی نہیں ہوتی، اس کو بڑے بڑے گناہ ہضم کر جاتا ہے، مگرمچھ کی طرح کھا جاتا ہے بڑے بڑے گناہ، اس کو احساس نہیں ہوتا. تو لہذا ذکر مت چھوڑو، جو شیخ نے ذکر بتایا ہو اس ذکر کو پابندی سے کرو. اور پانچواں کام کے نیک صحبت کا اہتمام کرو، اولیاء اللہ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہو، چپکے رہو اپنے شیخ کے ساتھ. نوافل کی زیادہ وہ نہ کرو تگ و دو، زیادہ صحبت کا اہتمام کرو. یہ میں آپ سے اپنی بات نہیں کہتا ہوں، یہ بڑے بڑے بزرگوں کی بات ہے، اور نبی کا طریقہ بھی یہی تھا، صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ صحابہ جو ہے نبی کو چھوڑ کر نوافل میں نہیں لگے ہوئے رہتے تھے، جہاں نبی ہوتے تھے وہیں صحابہ بھی ہوتے تھے. تو یہ طریقہ صحبت کا جب سے چلا آ رہا ہے، اپنے شیخ کی صحبت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرو. اور عورتیں جو ہیں وہ پابندی سے اپنے شیخ کا بیان سنیں اور واعظ پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی اس کا سب ان کے لیے بھی وہی فائدہ ہوگا. جیسے مردوں کو صحبت میں آ کر فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ واعظ صحبت کا کام کرتے ہیں عورتوں کے لیے پردے سے. تو یہ طریقہ، تو یہ پانچ چیزیں ہو گئیں. ان پانچ چیزوں کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن تو زندگی میں مجاہدہ ہوگا. میں واللہ میں کہتا ہوں، میرے مرشد کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس دنیا ہی میں جنت کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں، دنیا ہی میں، بلکہ جنت سے بڑھ کے مزہ عطا فرماتے ہیں. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہے شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. پھر اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ آئے گا کہ جنت سے بھی بڑھ کر مزہ آئے گا میرے دوستوں. اور کرنا شرط ہے، بس شرط یہ ہے کہ لگے رہو، تھوڑے دن میں خود ہی دل کو جو ہے نا وہ چین اور سکون اور خوشی حاصل ہونی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں، اور جتنے طریقے ہمارے خلاف سنت ہیں ہم اس میں عہد کریں کہ ہم آئندہ کبھی بھی خلاف سنت نہ تو کام کریں گے، اور نہ ہی کسی خلاف سنت تقریب میں شرکت کریں گے، اور نہ ہی جو ہے ہم غیروں کا کوئی طریقہ اور غیروں کی کسی رسم میں ہم شمولیت کریں گے، چاہے کتنا بھی بڑا رشتہ ہو. بتا دیا کہ ساری رسومات یہ ہندوانہ اور انگریزوں کی ہیں، اور غیروں کے طریقے اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی وہ انہی میں شمار کیا، قیامت کے دن انہی میں اٹھایا جائے گا. پھر سوچ لو کہ پھر ان لوگوں کا انجام جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، جن کی ہم نقل کر رہے ہیں، ان کا انجام جہنم ہے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. تو خدا نہ خواستہ ہم بھی کہیں جہنمی میں نہ جا پڑے ان کی نقالی میں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم عہد کریں میرے دوستو، واللہ فائدے کی بات ہے کہ اس زندگی کو ہم اللہ پر فدا کر دیں. یہ رنگینیاں کیا ہیں، اس سے کروڑہا کروڑہا درجے کی بڑی رنگینیاں اور ہمیشہ ہمیشہ کی رنگینیاں ہماری منتظر ہیں جنت کے اندر. اللہ تعالی ہمیں سب کو جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ میں دعا اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم ابھی انتقال کر جائیں اور جنت پہنچ جائیں، اللہ تعالی ہمیں خوب عمر میں برکت دے، اور نیک کاموں سے ہماری زندگی کو مزین فرمائے، اور سنتوں سے ہماری زندگی کو مزین فرمائے، اور ہم سے خوب اپنی ہم کو خوب اپنی رضا کامل عطا فرمائے، اور جب تک ہم خوب اللہ تعالیٰ کو یہاں راضی نہ کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے منتقل نہ فرمائے، خوب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ مقدر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبی الامین۔ نشتی پڑھنی ہے، نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معقولات و مشروبات اور مرکوبات میں رائی، اس کا نام حدیث میں صفا آیا ہے، اور عام محاورے میں حب الرشاد کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزوں میں کس قدر شفا ہے، صفا میں اور ایلوا میں۔ روایت کیا اس کو ابو عبیدہ وغیرہ نے، اور مراسل میں ابو داود نے۔ حلبہ یعنی میتھی، عبد الرحمن بن قاسم سے مرفوعا منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کرو۔ خبز یعنی روٹی، آپ کو شوربے میں توڑی بہت پسند تھی، روایت کیا اس کو ابو داؤد نے، اور آپ نے ایک بار گیہوں کی روٹی گھی سے چپڑی ہوئی کی تمنا فرمائی، چنانچہ ایک صحابی نے حاضر کیا، مگر آپ نے گھی کے ظرف کو تحقیق فرمائی برتن کو، تو معلوم ہوا کہ سوسمار یعنی گوہ ایک جانور ہے، اس کے چمڑے کی کپی میں تھا۔ آپ نے فرمایا اٹھا لو، یعنی اس میں کھانے کو پسند نہیں فرمایا آپ نے۔ سرکہ، خل یعنی سرکہ، آپ نے نوش بھی فرمایا اور تعریف بھی کی کہ سرکہ خوب سالن ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔